الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تصوف کا اصل مقصود انسان کی نفس کا تزکیہ ہے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تصوف کا کیا مقصد ہے تو آپ نے فرمایا کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے اس کے لیے جو تصوف کے مشائخ ہوتے ہیں انہوں نے معمولات ترتیب دیے ہوتے ہیں کہ جب صالح ان معمولات کے اوپر عمل کرے گا تو اس کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہو جائے گی ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ نے جو معمولات کا رجمن جو ترتیب سالکین کے لیے بنائی ہے وہ ترتیب اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں فکر کریں اس کے اوپر تو بہت ہی عجیب انداز میں ایک کمپریہنسو قسم کا ایک پیکج نظر آتا ہے جب سالک سلسلے میں بیعت ہوتا ہے کسی شیخ کے ساتھ اپنا تزکیہ نفس کا تعلق اصلاحی تعلق بناتا ہے تو اس کو معمولات اسائن کیے جاتے ہیں ان معمولات کے اندر استغفار کی تسبیح بھی ہے صبح شام 100 دفعہ استغفار پڑھنا صبح شام 100 دفعہ درود شریف پڑھنا روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبے رہنا اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف اپنے دل کا دھیان رکھنا جس کو وقوف طلبی کہتے ہیں پھر اس کے بعد پانچواں معمول یعنی مراقبہ اور اس کے بعد رابطہ شیخ ایک انسان کی زندگی کے اندر بہت سارے پہلو آتے ہیں بہت سارے حالات و واقعات آتے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر زندگی گزارتا ہے اس کو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے جب وہ خود نیکی کی زندگی پر عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ لوگ تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کو ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے ان کی مخالفتوں کو بھی سہنا پڑتا ہے اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے گھر والے میرے رشتے دار وہ میرے ساتھ اس دین کے کام کے اندر شامل بھی ہو جائیں وہ بھی نیکی تقویٰ والی زندگی پر آ جائیں لیکن یہ کام اس کو بہت مشکل نظر آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب وہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو شیطان اور نفس اس کی مخالفت اور زیادہ تیز کر دیتے ہیں بیکاز جب وہ نیکی کے راستے پر نہیں تھا تو وہ شیطان کے لیے ایک کرنے والا تھا آسان تھا شیطان کو پہلے ہی وہ نظر آ رہا تھا جہنم کی طرف جاتا ہوا گناہوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو کمزور کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا تو اس وقت تو شیطان اس کو اتنا زیادہ سیریسلی لیتا بھی نہیں لیکن جب وہ نیکی کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو اب شیطان کی توجہ اس کے اوپر اور زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے تو شیطان سے اپنے آپ کو کیسے بچائے یہ بھی اس کے سامنے ایک چیلنج ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جنت میں انٹری کی اس کو فکر پڑ جاتی ہے کہ میں اپنا ایمان بچا کے دنیا سے جاؤں گا کہ نہیں اور اس کے بعد اگلے لیول پر یہ کہ میں جب اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو جنت کے اندر مجھے کچھ مقام بھی ملے گا کہ نہیں کوئی اچھا مقام بھی حاصل کر لوں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک سالک کو ایک مومن کو درپیش ہوتی ہیں تو اگر آپ ہمارے سلسلے کے ان معمولات کے اوپر نظر ڈالیں تو ایمان کی حفاظت کے لیے جو چیز سب سے اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے گناہوں سے بچ جائے گناہوں سے پاک زندگی گزارے وقوف قلبی کا معمول وہ انسان کو گناہوں سے روکنے کے لیے ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھو لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے حتیٰ کہ کام کاج کرتے دنیا کے تمام معمولات کے دوران ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کا دھیان بنانا ہے تمہاری توجہ اپنے دل کی طرف رہے اور دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں تو جب سالک اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام گناہوں کو اپنی زندگی سے چھوڑ دے علم اور ارادے سے گناہ کرنا اس کی زندگی سے ختم ہو جائے یعنی پلاننگ کر کے، سوچ کر کے، ارادہ کر کے کہ اچھا اب میں یہ والا گناہ کروں گا، اب میں جا کر کے ٹی وی کو آن کروں گا اور بیٹھ کر کے یہ پروگرام دیکھوں گا، میں یہ میوزک شو دیکھوں گا، یا میں اس کانسرٹ میں جا کر کے شامل ہوں گا، یا میں سینما جا کر کے فلم دیکھوں گا، یا میں اس حرام کاروبار کی ابتدا کروں گا، اس میں انویسٹمنٹ کروں گا، یا میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے لوگوں کی غیبتیں کروں گا، اس نیت کے ساتھ گھر سے نکلا دوستوں کی محفل میں جانے کے لیے، یا دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر کے بات شروع ہوئی تو جب اس ٹاپک پہ بات نکلی تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا۔ تو اس طرح سے تمام گناہوں کو اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، اگر وہ نہیں چھوڑتا تو وقوف قلبی کے معمول سے محروم رہتا ہے، اور جب اسے پوچھا جاتا ہے تو اس کا یہ جواب ہوتا ہے کہ وقوف قلبی تو میں نہیں کر پا رہا۔ تو وقوف قلبی کا کم سے کم درجہ یہی ہے کہ علم اور ارادے سے تمام گناہوں کو چھوڑ دے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ تو گناہوں کو جب انسان چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، ایمان کمزور نہیں ہو پاتا، اور ایمان ہی دراصل وہ واحد کنجی ہے جو کہ انسان کو جنت میں داخل کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے سالک کا جنت میں داخلہ کنفرم ہو جاتا ہے، ایمان محفوظ ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے، اس کو جنت کے اندر مقامات کی ضرورت ہوتی ہے، تو جنت کے مقامات کے لیے اس کو ثواب کی ضرورت ہوتی ہے، اعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے کرنا، روزانہ کرنا قرآن کی تلاوت، ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور حرف یعنی لفظ کا لفظ استعمال ہوا اس حدیث کے اندر، اور فرمایا کہ لفظ جو ہے وہ الف لام میم ایک لفظ نہیں، بلکہ الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، اور میم ایک لفظ ہے۔ اس طرح سے ڈیفائن کیا لفظ کو۔ پھر جو سالک باقاعدگی سے اپنے معمولات کے تحت قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، اب روزانہ وہ اتنی نیکیاں قرآن کے ذریعے سے کمانا شروع ہو جاتا ہے، ثواب اپنے نام اعمال کے اندر لکھوانا شروع ہو جاتا ہے، پھر اپنے گناہوں کے اوپر جو اس کے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر استغفار کرنا، تو استغفار کرنا بھی معمولات میں داخل، اس کو بھی وہ اپنے معمول کا حصہ سمجھ کے اب کرنا شروع کر دیتا ہے روزانہ۔ تو جتنے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں ان کے اوپر روزانہ استغفار کرتا ہے، استغفار کرنے کی اس کو عادت ڈالی جاتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام یہ تو منیمم درجہ ہے، مبتدی کو تو ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس بات کی اس کو تعلیم دی جاتی ہے، تو استغفار کرنا اس کی ایک عادت ثانیہ بن جاتی ہے، جب بھی کوئی گناہ کا خیال آیا یا کوئی گناہ اس سے سرزد ہو گیا تو استغفار پڑھ کر کے وہ اپنے اس گناہ کو اپنے نام اعمال سے مٹوا دیتا ہے۔ تو استغفار کے معمول سے اس کے چھوٹے گناہ بھی بخشے جاتے رہتے ہیں اور اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، بیکاز استغفار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی کہ صرف آپ گناہ کریں گے تو آپ استغفار کریں گے تو آپ کی نیکی، آپ کی گناہ مٹ جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا استغفروا ربکم، تو قرآن کا چونکہ حکم ہے تو ہر حکم کے اوپر عمل کرنے سے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو استغفار کرنے سے آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، صرف گناہ نہیں مٹ رہے ہوتے ہیں، نیکیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر درود شریف کی تسبیح، درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انسان کو ملتی ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، جو بھی درود شریف پڑھتا ہے اس کو حدیث پاک کے اندر آئے کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کو 10 رحمتیں ملتی ہیں، اس کو یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک مومن کے لیے اور کیا چاہیے، اگر اس کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ درود شریف جو مومن پڑھتا ہے تو فرشتے اس درود شریف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بطور تحفے کے وصول کرتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں احابو تحابو، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ تحفے دیا کرو، تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ تو جب کوئی مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے روزانہ کے حساب سے پیش کرے، اور ہر ہفتے جمعے کے دن اس کی طرف سے ایک تحفوں کا ٹوکرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اس کے لیے محبت نہیں بڑھے گی؟ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت بڑھے گی تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور زیادہ نازل ہوں گی، تو اس کے بھی دل میں محبتیں بڑھیں گی۔ تو یہ تو ریسیپروکل سسٹم ہوتا ہے، ریسیپروکیٹ ہوتی ہے محبت۔ درود شریف کی تسبیح کی عادت سے اس کی نیکیاں بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے دل میں محبت بھی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے نیکیاں کر کر کے جنت کے اندر اس کے مقامات بڑے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو اپنی عبادات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے دل کی کیفیات کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ پہلے وہ عبادات کر تو رہا تھا لیکن بغیر کیفیت کے، روکھی سوکھی عبادت، مارے باندھے کی عبادت، زور زبردستی کی عبادت، کیفیت کے بغیر، محبت کے بغیر. تو ان جذبات کو وہ کیسے پیدا کرے، اس گہرائی کو کیسے پیدا کرے اپنی عبادت کے اندر، یہ مراقبے سے حاصل ہوتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی مجالست میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر کی نیت سے بیٹھتا ہے، تو گویا کہ اللہ کی مجلس میں بیٹھ رہا ہے. اور جب بھی آپ کسی بھی صاحب فضل کی مجلس میں بیٹھیں تو اس کی صحبت میں بیٹھنے سے اس کی محبت آپ کے دل میں بڑھتی ہے اور پھر آپ کے دل کی کیفیات کچھ اور ہی ہوتی ہیں. تو مراقبے میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت مراقبے کے ذریعے سے بڑھتی ہے تو پھر وہ محبت اس کے تمام اعمال میں ریفلیکٹ ہوتی ہے، نیکیوں کے اعمال میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے معاملات میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ بھی گہرا ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے کا جی چاہتا ہے، قرآن پڑھنے کا دل چاہتا ہے اور قرآن پڑھنے کا دل چاہتا ہے، حتیٰ کہ یہ مقام آ جاتا ہے کہ قرآن چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا. جب تلاوت شروع کرتا ہے تو بس چاہتا ہے کہ بس تلاوت ہی کرتا رہے، اتنا اس کو قرآن کے اندر لطف مل رہا ہوتا ہے، اتنا مزہ مل رہا ہوتا ہے. نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، قاری صاحب کا قرآن سنتا ہے تو دل کے اندر اس کی عجیب کیفیات ہوتی ہیں جو کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایکسپیرینس نہیں کی ہوتی ہے. تو وہ نماز اور اس سے پہلے کی نماز، ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یا جس پچھلے دنوں خواتین کی کلاس تھی، اس میں سورۃ العلق اس کی تفسیر پڑھا رہا تھا معرف القرآن سے، تو اس میں ایک عجیب بات حضرت نے لکھی ہے خلاصہ تفسیر کے اندر، جو کہ دراصل حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن سے حضرت نے نقل کیا ہے، بکاز خلاصہ تفسیر معرف القرآن کا وہ بیان القرآن سے ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ایسی کیفیات پیدا ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ قرآن ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین حاصل تھا کہ میرے اوپر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیات جو ہے وہ اس کے اندر بن چکی تھی ساری کی ساری. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈر اور خوف کی کیفیت کیوں اتاری ہوئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور آپ نے تسلی کے کلمات کہے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ورقہ بن نوفل اپنے کزن کے پاس لے کر کے گئیں اور ان سے تسلی کے کلمات سننے کو ملے. تو اس میں خاص طور پر حضرت نے لکھا کہ یہ سب کام جو ہوئے تھے یہ یقین حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوئے تھے، یقین تو آلریڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، یہ تو یقین کے اندر اضافے کے لیے تھے، کوئی شکوک اور شبہات کو دور کرنے کے لیے نہیں تھے. تو یہ ایسے کیوں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ ٹائم کے اندر ہی یقین حاصل ہو گیا اور قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ جا کر کے بالکل امیڈیٹ افیکٹ کیا؟ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا تزکیہ پہلے سے ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو دھو کر کے پاک صاف کیا ہوا تھا، جیسا کہ شق صدر کے دو واقعات ہم حدیث پاک سے جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو دھویا گیا تھا، ایک سے زیادہ دفعہ دھویا گیا تھا. تو چونکہ وہ پاک قلب تھا تو اس قلب کے اوپر اس قرآن نے امیڈیٹلی افیکٹ کیا تھا. ہمارے قلب کے اوپر قرآن کیوں امیڈیٹلی افیکٹ نہیں کرتا؟ کیونکہ ہمارے قلب کے اوپر ایک گناہوں کا غلاف چڑھا ہوا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا، اپنی زندگی میں بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، دوسروں کی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب انسان دیندار ہوتا ہے شروع میں تو اس کو تلاوت سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. یہ جو نوجوان دین کی طرف آتے ہیں نا، یہ خوب تلاوتوں کو فالو کرتے ہیں، قاری حضرات کو خوب فالو کرتے ہیں، اور ایسے ایسے ان کو قاریوں کے نام پتہ ہوتے ہیں جن کو آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، ریکارڈنگ سنتے ہیں. اور تو اس وقت جو قرآن وہ سن رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن دراصل ان کے ذہن کے اوپر اثر کر رہا ہوتا ہے، ان کے کانوں کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ قرآن اس وقت دل میں نہیں اتر رہا ہوتا. دل میں تو قرآن اس وقت اترتا ہے جب ذہن اور دل کے درمیان جو پیسج وے ہے اس پیسج وے کو کلیئر کیا جائے. جب تک یہ پیسج وے بلاک ہوتا ہے اس وقت تک قرآن دماغ سے ذہن تک پہنچتا نہیں ہے. تو ان نوجوانوں کا جو قرآن سننا ہوتا ہے نا, یہ ایک الگ درجے کا قرآن سننا ہوتا ہے. اور مشائخ کا جو قرآن سننا ہوتا ہے, متقی حضرات کا جو قرآن سننا ہوتا ہے, وہ ایک الگ درجے کا قرآن سننا ہوتا ہے. وہ قرآن انسان کے دل پہ جا کر کے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے ایک عام انسان کے قرآن سننے میں اور ایک نیک انسان کے قرآن سننے میں. تو اس طرح کی کیفیات اس کی پھر مراقبے سے ڈیولپ ہوتی ہیں. اور معمولات یعنی انسانوں کے ساتھ جو اس کا تعلق ہوتا ہے, یہ تعلق بھی مراقبے سے امپروو ہوتا ہے. بیکاز مراقبے کے ذریعے سے اس کے اپنے دل کے اندر نرمی آتی ہے. یہ جو طبیعت کی سختی ہوتی ہے, مزاج کی سختی, زبان کی سختی, ہر وقت گرم, اگلے بندے کو جو ہے وہ تڑخ کر کے جواب دے دیا, ہر ایک سے جو ہے وہ ایک لڑائی کا تعلق, کبھی کوئی ناراض, کبھی کسی کے ساتھ لڑائی مول لی, کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا. آپ خاندانوں میں جا کر کے دیکھیں, اپنے ہی ذرا ماضی میں جا کر کے دیکھیں خاندانوں کا کیا حال ہوتا ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہو, یعنی ہر ایک کا گریبان دوسرے کے ہاتھ میں. آپ دیکھیں گے کہ جی ہاں, آپ کی اگر ایک سے زیادہ خالائیں ہوں یا ایک سے زیادہ بہنیں ہوں, اور ہر ایک کا شوہر گھر کا داماد ہوتا ہے, خاندان کا داماد. آپ دیکھیں کبھی یہ داماد اس داماد کے ساتھ لگا پڑا ہے, کبھی وہ داماد اس داماد کے ساتھ ناراض ہوا ہوا ہے, کبھی ادھر ناراضگی ہوئی ہوئی ہے, کبھی ادھر ناراضگی ہوئی ہوئی ہے, کبھی وہ دو گھر آپس میں نہیں بول رہے ہیں, کبھی یہ دو گھر آپس میں نہیں بول رہے ہیں, کبھی انہوں نے گروپ بنا لیا, وہ گروپ کے خلاف ہو گئے. یعنی ایک عجیب تماشا چلتا رہتا ہے خاندانوں کے اندر, ایک گویا کہ پورا کا پورا ایک شو چل رہا ہوتا ہے خاندانوں میں. ہر تھوڑے دن کے بعد خبر, اچھا آج کل وہ انہوں نے ان سے بات کرنی چھوڑ دی, آج کل جو ہے وہ جی ان دونوں کے درمیان چل رہی ہے, یعنی ایک تماشا چل رہا ہوتا ہے خاندانوں میں. تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ طبیعت کی سختی ہوتی ہے. یہ طبیعت کی سختی جو ہوتی ہے یہ مراقبے سے دور ہو جاتی ہے, انسان نرم پڑ جاتا ہے, اور اس نرمی کا اثر پھر اس کے تعلقات کے اندر پڑتا ہے. اب اس کو انسانوں کے ساتھ ہر وقت کی ایک ناراضگی کا کیفیت نہیں رہتی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے, اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اب اس کے لیے دین کی دعوت دینا بھی آسان ہو جاتا ہے. وہ جس دین کے راستے پہ چل رہا تھا, جس کی کہ لوگ مخالفت کر رہے تھے اب تک, اب اس کی اس نرمی کو دیکھ کر کے لوگ بھی نرم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اب اس کی بات کے اندر ایک اثر آ جاتا ہے, اس کی بات میں ایک چاشنی آ جاتی ہے. اب وہ اپنے خاندان والوں سے جب دین کے بارے میں بات کرتا ہے تو دل سے بات نکلتی ہے. پہلے وہ تبلیغ کر رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ جیسے ہی انسان دین کے راستے پہ چلتا ہے نا, وہ فوراً تبلیغ کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک جذبہ آ جاتا ہے اس کے اندر کہ جی سارے کے سارے اس راستے پر آ جائیں. لیکن وہ لوگوں سے بات کرتا ہے, آگے سے اس کو الٹا جواب ملتا ہے, آگے سے لوگ جو ہے اس کو طعنے دیتے ہیں, لوگ اس کے اوپر مذاق کرتے ہیں, لوگ اس کے ساتھ عجیب و غریب قسم کا معاملہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی بنتی ہے کیونکہ اب بھی وہ خالی دماغ کے لیول کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے, خالی زبان کے لیول پہ بات کر رہا ہوتا ہے, ابھی اس کا دل شامل نہیں ہوتا اس کے اندر. لیکن جب مراقبہ کرتا ہے اور اس کو کیفیات نصیب ہوتی ہیں نا, اب وہ دل سے بات کر رہا ہوتا ہے, اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب اس کی مخالفتیں بھی کم ہو جاتی ہیں. جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے مخالفت رکھی ہوتی ہے وہ تو پھر بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کی مخالفتوں کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا. لیکن اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, کم از کم مخالفت ترک کر دیتے ہیں. تو اب اس کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے, سکون والی ہو جاتی ہے, اور اس کے گھر والے بھی دین کے کام میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو ان معاملات کو, یہ پانچ معاملات ہوئے, اور آخری چھٹا جس کو کہ ہم معمول کہتے ہیں, حضرت نے بھی اپنے بیانات کے اندر اس کو معمول کہا ہے, اگرچہ کبھی حضرت پانچ معمولات بتاتے ہیں لیکن کبھی چھ معمولات بھی بتاتے ہیں. یعنی چھٹا معمول رابطہ شیخ, اس کو بھی معمولات میں شامل کرتے ہیں. تو رابطہ شیخ سے کیا ہوتا ہے, جب اس راستے کے اوپر انسان بڑھتا ہے تو نفس اور شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں, اور نفس اس کا راستہ ہر صورت روکنے کی کوشش کرتا ہے, اور شیطان اس کو پیچھے سے اسسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو شیطان کے دھوکوں سے بچنے کے لیے انسان کو شیخ کی ضرورت پڑتی ہے, بیکاز شیخ گائیڈ ہوتا ہے, شیخ آئینہ ہوتا ہے, مرر ہوتا ہے, جو کہ انسان کو اپنی اصل شکل دکھاتا ہے. تو جب انسان شیخ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کی نیکیوں کے ساتھ ساتھ جو گناہ بھی چل رہے ہوتے ہیں ان گناہوں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، گناہوں پہ مطلع ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو شیخ کے آئینے کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو بھی ملاوٹ اس کی نیکیوں کے ساتھ چل رہی تھی وہ ملاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور پھر شیخ جو ہے وہ راستے کے اوپر گائیڈ بھی کرتا رہتا ہے بیکاز وہ ایز اے گائیڈ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ شیطان اور نفس کے بہکاووں سے اور دھوکوں سے محفوظ ہو کر کے اپنے راستے کو طے کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ یعنی جنت میں داخلہ بھی کنفرم، کیونکہ گناہ چھوڑ دیے وقوف قلبی کی وجہ سے۔ جنت کے اندر درجات بھی زیادہ سے زیادہ، کیونکہ قرآن، استغفار، درود شریف کی تسبیح، ان سب سے جو ہے وہ نیکیاں روزانہ کے حساب سے کثرت نیکیوں کی وہ اس کے لیے لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی کے ساتھ اس کے معاملے کے اندر محبت کی کیفیات پیدا ہونا، یہ مراقبے کے ذریعے سے بندوں کے ساتھ معاملات کا اچھا ہو جانا، یہ مراقبے کے ذریعے سے اس کو ملتا ہے، اور آخر میں جو نفس اور شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں جو کہ ان سب نیکیوں کے باوجود، ان سب چیزوں کے باوجود اس کو آگے سے مس ٹریک کر کے، سائڈ ٹریک کر کے جہنم کے راستے پہ ابھی بھی ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ شیطان ان سب چیزوں کے باوجود بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو اس سے بچنے کے لیے رابطہ شیخ، تعلق شیخ، صحبت شیخ، شیخ کے ساتھ اپنے معاملات کو ڈسکس کرنا اور اس کے تعلق رکھنا، ان سے جو ہے وہ پاسبلٹی بھی انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے مشائخ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا، ایک ایسا کمپریہنسو کمپلیٹ پیکج ہمیں عطا کر دیا کہ اب ہمیں خود سے جو ہے وہ ایک ایک چیز کی فکر کرنی اور اس کو اب کیسے کریں اور یہ کیسے کریں اور وہ کیسے کریں، اس کی ہمیں تکلیف سے بچا لیا۔ جس کو کہتے ہیں نا کہ سارا کھانا پکا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا، روٹیاں پکا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیں، اور اب ہمارا کام صرف ان کو کھانا ہے۔ حضرت اکثر یہ قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے سے یہ نسبت کرتے ہیں اس قول کی کہ اس راستے کے اوپر سالک کی سستی کے علاوہ اور کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس راستے کے اوپر جب سالک چل پڑتا ہے تو اس کی اپنی سستی اس کو روک سکتی ہے، ادروائز کوئی اور چیز نہیں ہے جو کہ اس راستے کے اوپر چل کر کے اپنے منزل پر پہنچنے سے سالک کو روک دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کے اوپر صحیح معنوں میں ذوق اور شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔